تو یہ تعجب کا مقام نہیں بلکہ ہزار در ہزار شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا اور اپنے رسول کی پیش گوئی میں ایک منٹ کا بھی فرق پڑنے نہیں دیا، اور نہ صرف اس پیش گوئی کو پورا کر کے دکھلایا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہزاروں پیش گوئیوں اور خوارق کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ تو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اس کو بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم اول کا مثیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مثیل المسیح قوت اور تبا اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم اول کے زمانہ سے مسیح ابن مریم کے زمانہ تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے، اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ یہاں حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ظاہر پرستی اور روح اور حقیقت سے دوری اور دیانت اور امانت سے محرومی اور سچائی اور اخلاقی پاکیزگی سے محضوری اور لالچ اور بخل اور حب دنیا سے معموری اس زمانہ میں عام طور پر ایسی ہی پھیل گئی ہے کہ جیسے حضرت مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بس جیسے یہودی لوگ اس زمانہ میں بکلی حقیقی نیکی سے بے خبر ہو گئے تھے، صرف رسوم اور عادات کو نیکی سمجھتے تھے اور علاوہ اس کے دیانت اور امانت اور اندرونی صفائی اور عدالت ان میں سے بالکل اٹھ گئی تھی، سچی ہمدردی اور سچے رحم کا نام و نشان نہیں رہا تھا اور انواع و اقسام کی مخلوق پرستی نے معبود حقیقی کی جگہ لے لی تھی، ایسا ہی اس زمانہ میں یہ تمام بلائیں ظہور میں آ گئی ہیں۔ حلال چیزوں کو شکر اور مشکورانہ فروتنی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا، حرام کے ارتکاب سے کوئی کراہت اور نفرت باقی نہیں رہی، خدا تعالیٰ کے بزرگ حکم تعویلوں کے ساتھ ٹال دیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء بھی اس وقت کے فقیوں اور فریشیوں سے کم نہیں، مچھر چھانتے اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہت لوگوں کے آگے بند کرتے ہیں، نہ تو آپ اس میں جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کو جانے دیتے ہیں، لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں مگر دل میں اس معبود حقیقی کی محبت اور عظمت نہیں، ممبروں پر بیٹھ کر بڑی رقت آمیز واز کرتے ہیں مگر ان کے اندرونی کام اور ہی ہیں، عجیب ہیں ان کی آنکھیں کے باوجود ان کے دلوں کی سرکشی اور مفسدانہ ارادوں کے رونے کا بہت ملکہ رکھتی ہیں، اور عجیب ہیں ان کی زبانیں کے باوجود سخت بیگانہ ہونے دلوں کے آشنائی کا دم بھرتی ہیں۔ اسی طرح یہودیت کی خصلتیں ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، تقویٰ اور خدا ترسی میں بڑا فرق آ گیا ہے، ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے، دنیا کی محبت میں لوگ دبے جاتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی، تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا، اگر ایمان ثریا میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کی حقیقت الہام الہی نے اس عاجز پر کھول دی اور تصریح سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی، اور مجھ پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے کھول دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم بھی درحقیقت ایک ایمان کی تعلیم دینے والا تھا جو حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں جبکہ یہودیوں کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوجہ کمزوری ایمان کے ان تمام خرابیوں میں پھنس گئے تھے جو در حقیقت بے ایمانی کی شاخیں ہیں. پس جب کہ اس امت کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عہد پر 1400 برس کے قریب مدت گزری تو وہی آفات ان میں بھی بکثرت پیدا ہو گئیں جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی، تا وہ پیش گوئی پوری ہو جو ان کے حق میں کی گئی تھی. پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا. مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو. جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنیں، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب. اور اگر کوئی اس امر کی تکذیب کرے تو پہلے راست بازوں کی بھی تکذیب ہو چکی ہے. یوحنا یعنی یحییٰ کو جو زکریہ کا بیٹا تھا، یہودیوں نے ہرگز قبول نہیں کیا، حالانکہ مسیح نے اس کے بارے میں شہادت دی کہ یہ وہی ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، جس کے پھر آسمان سے اترنے کا پاک نوشتوں میں وعدہ تھا. خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے، اور طبع اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے. جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے، اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے. کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے؟ اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدث ہوگا. چنانچہ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا تھا، فی کا مادت فاروقیہ، تو اس عاجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل ابراہیم احمدیہ میں ببست تمام مندرج ہے، حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تاکہ صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے. تو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے. اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے، تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزے ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کی ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں. شاید کوئی بے خبر اس حیرت میں پڑے کہ فرشتوں کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے، تو واضح ہو کہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں اور برابر اترتے رہتے ہیں. جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے مطلع الفجر. تو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم شان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے. روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کیے جاتے ہیں. تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اس نور کا پرتو پڑتا ہے، اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے، اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے، اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے، اور کمزوروں کو طاقت عطا کی جاتی ہے، اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو اس مسئلے کے مدعا اور مقصد کو مدد دیتی ہے. ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسکتے چلے آتے ہیں، اور قوموں میں ایک جنبش ہی شروع ہو جاتی ہے. تب نہ سمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے خیالات نے خود بخود راستے کی طرف پلٹا کھایا ہے، لیکن در حقیقت یہ کام ان فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے غیر معمولی طاقتیں بخشتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں اور مستوں کو ہوشیار کرتے ہیں، اور بہروں کے کان کھولتے ہیں، اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں، اور ان کو جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں. تب لوگ یک دفعہ آنکھیں کھولنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو جو پہلے مخفی تھیں، اور در حقیقت یہ فرشتے اس خلیفۃ اللہ سے الگ نہیں ہوتے، اسی کے چہرہ کا نور اور اسی کی ہمت کے آثار جلیہ ہوتے ہیں، جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو، اور خواہ آشنا ہو یا بکلی بیگانہ اور نام تک بے خبر ہو۔ غرض اس زمانہ میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستی کے قبول کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں، وہ در حقیقت انہی فرشتوں کی تحریک سے جو اس خلیفۃ اللہ کے ساتھ اترتے ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور بہت صاف اور صریع الفہم ہے، اور تمہاری بدقسمتی ہے اگر تم اس پر غور نہ کرو، کیونکہ یہ عاجز راستی اور سچائی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے تم صداقت کے نشان ہر یک طرف سے پاؤ گے۔ وہ وقت دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے کہ جب تم فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اترتی اور ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے دلوں پر نازل ہوتی دیکھو گے۔ یہ تم قرآن شریف سے معلوم کر چکے ہو کہ خلیفۃ اللہ کے نزول کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا ضروری ہے، تا دلوں کو حق کی طرف پھیریں، سو تم اس نشان کے منتظر رہو۔ اگر فرشتوں کا نزول نہ ہوا اور ان کے اترنے کی نمایاں تاثیریں تم نے دنیا میں نہ دیکھیں، اور حق کی طرف دلوں کی جنبش کو معمول سے زیادہ نہ پایا، تو تم نے یہ سمجھنا کہ آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ سب باتیں ظہور میں آ گئیں تو تم انکار سے باز آؤ، تا تم خدا تعالیٰ کے نزدیک سرکش قوم نہ ٹھہرو۔ دوسرا نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں، جن کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس اگر تم کو شک ہو تو مقابلہ کے لیے آؤ، اور یقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے پاس زبانیں ہیں مگر دل نہیں، جسم ہے مگر جان نہیں، آنکھوں کی پتلی ہے مگر اس میں نور نہیں۔ خدا تعالیٰ تمہیں نور بخشے تا تم دیکھ لو۔ تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ برگزیدہ نبی جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس پاک نبی علیہ السلام نے اس عاجز کے بارے میں لکھا ہے جو تمہاری صحاح میں موجود ہے، جس پر آج تک تم نے کبھی غور نہیں کی، تو تم دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانی دشمن ہو، جو ان کی تصدیق کے لیے نہیں بلکہ تکذیب کے لیے فکر کر رہے ہو۔ اب بہتیرے تم میں سے کفر کا فتویٰ لکھیں گے، اور اگر ممکن ہوتا تو قتل کر دیتے، لیکن یہ حکومت اس قوم کی حکومت نہیں جو اشتعال میں بہت زیادہ اور سمجھنے میں بہت نالائق اور اخلاقی بردباری سے بہت پیچھے رہی ہو، اور یہودیت کی روح کو زندہ کر کے دکھلا رہی ہو۔ یہ حکومت اگرچہ ایمانی فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی، تاہم ہیروڈیس کے عہد حکومت سے، جس کے ساتھ حضرت مسیح ابن مریم کا معاملہ پڑا تھا، بدرجہ بہتر اور حال کی اسلامی ریاستوں سے بلحاظ امن اور عام رفاہیت کے پھیلانے اور آزادی بخشنے اور حفاظت اور تربیت رعایا اور انتظام قانون معدلت اور سرکوبی مجرموں کے بمراتب افضل ہے۔ خدا تعالیٰ کی عمیق حکمت نے، جیسا کہ مسیح کو یہودیوں کے ایام حکومت میں اور ان کی گورنمنٹ کے ماتحت مبوس نہیں فرمایا تھا، ایسا ہی اس عاجز کی نسبت بھی یہی مصلحت مری رکھی گئی، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ اگر زمانہ حال کے منکر میرے ساتھ بہ استہزاء پیش آویں تو افسوس کا مقام نہیں، کیونکہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے ان سے بدتر اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ مسیح سے بھی بہت مرتبہ ہنسی ٹھٹا ہوا، ایک دفعہ بھائیوں نے ہی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، چاہا کہ اس کو دیوانہ قرار دے کر قید خانہ میں مقید کرا دیں، اور بیگانوں نے تو کئی دفعہ اس کو جان سے مار دینے کا ارادہ کیا اور اس پر پتھر چلائے اور نہایت تحقیر کی نظر سے اس کے منہ پر تھوکا، بلکہ ایک دفعہ اس کو اپنے زوم میں صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ مگر چونکہ ہڈی نہیں توڑی گئی تھی، اس لیے وہ ایک خوش اعتقاد اور نیک آدمی کی حمایت سے بچ گیا، اور بقیہ ایام زندگی بسر کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ مسیح کے ارادت مندوں اور دن رات کے دوستوں اور رفیقوں نے بھی لغزش کھائی، ایک نے 30 روپے رشوت لے کر اس کو پکڑوا دیا، اور ایک نے اس کے سامنے اس کی طرف اشارہ کر کے اس پر لعنت کی، اور باقی حواری جو بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے بھاگ گئے، اور اپنے دلوں میں مسیح کی نسبت کئی طرح کے شک انہوں نے پیدا کر دیے۔ لیکن چونکہ وہ راست باز تھا، اس لیے خدا نے پھر اس کے کارخانہ کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ مسیح کی دوبارہ زندگی جو عیسائیوں کے خیال میں جمی ہوئی ہے، در حقیقت یہ اس کے مذہب کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا گیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی بشارت دی کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا، اور فرمایا کہ جو لوگ خدا کے مقرب ہیں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا، بس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد بھی میرے مقاصد کی زندگی ہے، مگر کم ہیں وہ لوگ جو ان بھیدوں کو سمجھتے ہیں فقط۔ یہاں حاشیے کا مضمون ختم ہوتا ہے اور اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔